بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه اس آیت کریمہ میں بڑی شفقت اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے مؤمن بندوں کی شکر گزاری کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، اس لیے کہ شکر گزاری ہی کامیابی کی بنیاد ہے. اگر زندگی میں شکر گزاری آ گئی تو یہ شخص جس کی زندگی میں شکر گزاری آ گئی ہے، ترقی اور کامیابی کی راہ پر پڑ گیا. اس لیے اللہ تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں، جو مؤمن ہو چکے ہیں، کہ وہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں اور خرچ کریں ان چیزوں میں سے جو ہم نے دی ہے، اور خرچ بھی کریں خفیہ بھی اور علانیہ بھی، بشرطے کہ ریا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو. اقامت صلاۃ اور انفاق، نماز کو قائم کرنا اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال کو خرچ کرنا، یہ دو کام اللہ تعالی شانہ نے بتلائے. اور پہلے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں کاموں کی ترغیب دی ہے. ایمان تو اصل الاصول ہے، ایمان کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل مقبول نہیں. تو عمل کی قبولیت کے لیے مدار ہے ایمان. اسی لیے سورہ بقرہ کی دوسری تیسری آیتوں میں حق تعالی شانہ متقین کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں تو سب سے پہلا وصف جو اللہ تعالی شانہ نے بیان فرمایا وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو ہو گیا ایمان. اور آگے پھر ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. یہاں چونکہ خطاب ہی مؤمنین سے ہے تو قل عبادی الذین آمنوا، ایمان آ گیا، اور ایمان کے بعد انہیں دو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو ایمان تو تمہارے پاس ہے ہی، اب اس ایمان کے ساتھ اگر اقامت صلاح اور انفاق فی سبیل اللہ آ جائے گا تو تم متقین میں شامل ہو جاؤ گی. اس لیے کہ متقین کی یہ تین علامتیں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح تقوی اور استقامت اور صدق اور کمال ایمان اور ولایت اور مجاہدہ ایک ہی چیز ہے، اسی طرح شکر بھی، شکر حقیقی بھی تقوی ہی کا دوسرا نام ہے. متقی ہوگا تو شاکر ہوگا، شاکر ہوگا تو متقی. متقی وہ ہے جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا، شاکر وہ ہے جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا. اب وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اشکال یہ ہے کہ ایمان اصل الاصول ہے، سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، تو ایمان پہلے آئے گا. ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، کوئی عمل آخرت میں نجات دلانے والا نہیں ہے ایمان کے بغیر. تو ایمان اصل ہے، پر ایمان کے بعد باری آتی ہے اعمال کی، اور اعمال بے شمار ہیں. اعمال صرف دو نہیں ہیں، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دو ہی اعمال نہیں ہیں، ایک عمل روزہ ہے، ایک عمل حج ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. نماز آ گئی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں زکوٰۃ آ گئی، مگر روزے کا یہاں ذکر نہیں، حج کا یہاں ذکر نہیں. پھر شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جہاد کرنا، پتہ نہیں کتنے کام ہیں شریعت مطہرہ کے، ڈوز اور ڈونٹس، کرنے کے اور بچنے کے بے شمار کام. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہاں صرف دو کاموں کا ذکر فرمایا کہ آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ شکر گزار بننا چاہتے ہیں اور ناشکری سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں، ناشکری کے وبال سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ دو کام کریں، نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فرض بھی ادا کریں، واجب بھی ادا کریں، سنن بھی ادا کریں، نفل بھی پڑھیں، اور پھر نماز کے اندر کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا اہتمام کرے اور اس پر دوام کے ساتھ چلتا رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، صدقۃ الفطر بھی، جتنے حقوق مالی یا واجبہ ہیں ان کو بھی ادا کریں، اور اس کے بعد پھر نفل بھی خوب خرچ کریں للہ. بس یہ کر لیں، یہ اگر کر لے گا تو شکر گزار ہو جائے گا، اور شکر گزار ہو گیا تو کامیاب. تو کیا ایک شخص زنا کرتا رہے، شراب پیتا رہے، ظلم کرتا رہے، چوری کرتا رہے، ڈکیتی ڈالتا رہے، یعنی دنیا بھر کے گناہ کرتا رہے، دنیا بھر کے جرائم اس کی زندگی میں ہوں، بس یہ دو کام کر لے تو وہ شکر گزار ہو جائے گا؟ اور شکر گزاری کا اسے سرٹیفکیٹ ملے گا اور ترقی کی راہ پہ وہ پڑ جائے گا؟
تفسیر جو اس کی گئی ہے اوپر کی آیات سے ملا کر اسے یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ شکر گزاری کا طریقہ اور راستہ بتلا رہے ہیں اور اس میں صرف دو اعمال کا ذکر کر رہے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دو اعمال کا ذکر کر کے پوری شریعت پر عمل کے راستے پہ ڈالا ہے. ذکر صرف دو اعمال کا ہے مگر پوری شریعت اس میں آ گئی ہے. اس لیے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جتنے بھی اعمال انسان کے ذمے لاگو ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں, یا تو وہ بدنی ہوگا یا مالی ہوگا. جتنے بھی کام ہیں, چاہے فرض لے لو, چاہے واجب لے لو, چاہے سنت لے لو, چاہے نفل لے لو, آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کریں تو یا تو مالی ہوگا یا بدنی. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دیکھو بدنی زبان سے کر رہے ہیں. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہا ہوں, کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دیکھو بدنی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز فرض ادا کر رہا ہوں, فرض, کیوں؟ اللہ کو دیکھو بدنی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں, نفل, بدنی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بےچارا بھوکا آدمی ہے اسے کھلانے کے لیے جا رہا ہوں, مالی, اور چل کر جا رہا ہے تو اس میں بدنی حصہ بھی کچھ ہے. اور کوئی آپ کے گھر تک آیا اور آپ نے اسے ہاتھ میں پکڑوا دیا کھانا, دیکھو مالی. آپ کہاں جا رہے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے, دیکھو بدنی بھی اور مالی بھی, اس لیے کہ مال بھی خرچ ہوگا اور بدن کو بھی کھپانا پڑے گا, طواف کرنا پڑے گا. ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ان دونوں سے خالی ہو. ہر عمل کی بنیاد یا تو مال ہے یا بدن ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس میں تین قسم کے اعمال ہیں. التحیات للہ, زبانی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. والصلوات, بدنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. والطیبات, اور مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. تو یہ زبانی عبادتیں, تو زبان بھی تو بدن ہی کا حصہ ہے. اسے تو الگ اس لیے کیا کہ بدن کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء میں زبان جتنے اچھے اعمال کر سکتی ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے اس کا ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ہو گیا. تو ڈپارٹمنٹ جو کہ بہت بڑا ہو گیا اس لیے اسے بطور خاص ذکر کیا, اس لیے کہ آنکھ, کان, ہاتھ, پیر, یہ اگر زبان کا عمل میں مقابلہ کرنے جائے اچھے میں یا برے میں, یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر زبان اس بات پر آ جائے کہ میں آگے رہوں تو یہ پورا بدن جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا زبان کا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورا جسم جب صبح انسان اٹھتا ہے تو ہاتھ جوڑ کر زبان سے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا, اس لیے کہ تو اگر ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک, اور تو ٹیڑھی چلی تو ہم سب ٹیڑھے. زبان پورے جسم کو مروا دیتا ہے. تو اصل دو ہی قسم کے اعمال ہے, بدنی یا مالی. بعض لوگوں نے تقسیم کی ہے کہ بدنی, بدنی قلبی اور مالی, بدنی لسانی, زبان بدن اور مال. بعض حضرت نے دوسری تقسیم کی ہے کہ بدن دل اور مال. دل کے بھی بہت سارے اعمال ہیں, یقین, ایمان, محبت, خیر خواہی, صبر, شکر, مگر دل بھی تو بدن ہی کا ایک عضو ہے. لیکن اس کو الگ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ارباب معرفت اس پر محنت کراتے ہیں, یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا. تو الگ ڈپارٹمنٹ کے ہونے کی وجہ سے اس کو الگ, پھر یہ قلب کے جو اعمال ہیں وہ باقی جوارح کے اعمال سے افضل بھی ہیں, اس لیے ان کو الگ کر دیتے ہیں اس کی اشرفیت کی وجہ سے, افضلیت کی وجہ سے. مگر یہ بدن کا عضو ہے. تو اعمال دو قسم کے ہیں, بدنی اور مالی. یقیم الصلاۃ کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان سارے احکام کو بجا لائے جن کا تعلق بدن سے ہے. اور وینفقو سے اشارہ کر دیا کہ آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ سارے ان احکام کو بھی بجا لائے جن کا تعلق مال سے ہے. پوری شریعت آ گئی, اقامت صلات کہہ کر کے سارے بدنی احکام, اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کر کے سارے مالی احکام, مال سے تعلق رکھنے والے ڈوز اور ڈونٹس کا بھی اہتمام کرو, اور بدن سے تعلق رکھنے والے ڈوز اور ڈونٹس کا بھی اہتمام کرو, تو حقیقی معنی میں شکر گزار ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اگر ان سب کی تفصیلات بیان کرتے تو یہ قرآن جو ہے وہ ان عمل ہی سے بھر جاتا. یہ تو ایک شاہی فرمان ہے, اس میں تو اشارے ہوتے ہیں, اس میں بنیادی بات ہوتی ہے. اور پھر ان دونوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا, ان دونوں کا, کہ اقامت صلات ایسی چیز ہے, ایسی بدنی عبادت ہے کہ جو اس کو وجود میں لاتا ہے, اقامت صلات کو جو وجود میں لاتا ہے تو باقی بدنی اعمال خود بخود ہی وجود میں آ جائیں گے. اور انفاق فی سبیل اللہ میں جو ساری تفصیلات ہیں, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, تو انفاق فی سبیل اللہ کی کسی نہ کسی درجے میں کوئی عادت ڈالے گا. زکات نہیں دیتا اہتمام سے, مگر خرچ کرنے کی عادت ڈالنا شروع کیا کہ چلو یار یتیم کو کھلا دیتے ہیں آج, چلو یار یہ بیچارہ غریب ہے اسے 5 پاؤنڈ دے دیتے ہیں, چلو یار یہ بیچارہ بھوکا پیاسا ہے اسے گھر لے جاتے ہیں. انفاق کی عادت ڈالے گا تو دھیرے 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 اس انفاق کی برکت سے مالی احکام جتنے ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے. تو ان دونوں کا اس لیے ذکر کیا کہ ان دونوں سے اشارہ کیا پوری شریعت کی طرف, سارے مالی احکام کی طرف, سارے بدنی احکام کی طرف, اور ان دونوں پر جو عمل کرنا شروع کرے گا وہ راستے میں پڑ جائے گا, اور ایک دن تمام بدنی احکام کو بھی اپنی زندگی میں لا چکا ہوگا اور تمام مالی احکام کو بھی اپنی زندگی میں لا چکا ہوگا. دوسری وجہ ان دونوں کے ذکر کرنے کی, انسان کی ترقی میں اس کی دو کمزوریاں رکاوٹیں بنتی ہیں, ایک ہے باہ اور دوسری ہے جاہ. گناہ دو قسم کے ہیں, باہی اور جاہی. باہی اور جاہی, باہی گناہ وہ ہے جن کا تعلق باہ سے ہے, جاہی گناہ وہ ہے جن کا تعلق جاہ سے ہے. باہ کس کو کہتے ہیں؟ لذت اور شہوت, لذت اور شہوت, یہ ہے باہ. تو باہی گناہ وہ ہے جن میں انسان کو کرنے سے لذت آتی ہے, اس کی شہوت پوری ہوتی ہے, زنا, شراب, خنزیر کا گوشت, فلم, میوزک, یہ باہی گناہ ہے. اور جاہی, جاہی گناہ جس میں آدمی کو بڑا بننے کا, اس میں بھی لذت آتی ہے مگر اس میں یہ حصی لذت نہیں, اس میں مانوی لذت ہوتی ہے. جاہ, جاہ کا معنی فیم, لو فور فیم, بڑا بننے کا شوق, کرسی کا شوق, لیڈرشپ کا شوق, واہ واہ کا شوق کہ لوگ میری تعریف کرے, بستی میں میرے جیسا کوئی نہ رہے, میری سخاوت سے بڑھ کر کسی کی سخاوت کی تعریف نہ ہو, بیان کی فیلڈ میں میں ہی اونچا رہوں, بڑے بڑے جلسوں میں مجھے بلایا جائے کسی اور کو نہیں. اگر جاہ کی محبت ہوگی تو جہاں دیکھتا ہے کہ کوئی مجھ سے اور آگے جا رہا ہے فلا جلسے میں فلا, اس کو تکلیف ہوگی. خیرات میں میں سب سے اوپر رہوں, لوگ میری واہ واہ کرے, کان انتظار میں رہتے ہیں کوئی میری تعریف کرے, کوئی میرے بارے میں اچھا کلمہ کہے. جاہ جو باہی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ لذت و شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے, اور جو جاہی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے جس میں بڑائی ہوتی ہے. اب یہ بڑائی میں مبتلا ہوگا کہ سب سے بڑا میں, سب سے بڑا میں, اور یہ کیا, اس کی کیا حیثیت, یہ کون آ گیا, میں بڑا مولوی یہ چھوٹا ہے, میں مالدار یہ کون ہے, غریب آدمی, میں اس مسجد میں صدر ہوں یہ صرف مصلی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ بولے, یہ پوچھے کچھ, بڑائی آ جائے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے, سب چھوٹے, میں بہت ہوشیار, یہ سب بے وقوف میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ میرے خاندان میں سب بدھو ہیں، میں ہی ایک ہوشیار آدمی ہوں. اب یہ جو جاں کی بیماری ہے، پھر یہ بہت ساری بیماریوں کی طرف لے جائے گا. کس کی طرف؟ ذرا دیکھے گا کہ یہ آدمی ذرا اوپر آ رہا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے بٹھانے تو غصہ آئے گا. اگر اس کے باوجود بھی لوگ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ذرا آپ اجازت دیں تو ان کی بات بھی سن لیں، تو اسے بلیٹل کرنے کے لیے، چھوٹا کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر لی اس کی، اس سے بھی کام نہیں بنا تو اب دل میں حسد ہوگا کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی آگے جا رہا ہے. حسد ہوگا، دل میں بغض ہوگا، اب جو ہے اچھی طرح بات نہیں کرے گا، منہ پھیرے گا، تعلق نہیں. بہت ساری بیماریاں اس سے بھی آگے پھیلتی ہیں. شہوت، شہوت کی بیماری آ گئی. پہلے بد نظری، پھر ہاتھ لگا کر کے لذت لینا، فوٹو دیکھ کر کے لذت لینا، انٹرنیٹ پر لذت لینا، پوسٹروں کو دیکھ کر، دیکھو کہاں سے کہاں. یہ دو ہی رکاوٹیں ہیں دینی ترقی میں. معصیت کی طرف لے جانے والی دو بنیادی چیزیں ہیں، جا اور با. جا اور با، ان دونوں میں بھی زیادہ خطرناک جاہ کی بیماری، باہ سے بھی زیادہ خطرناک جاہ کی بیماری. اس لیے کہ باہ کی بیماری فلو کی طرح ہے، فلو کی طرح نظر فوراً آ جاتی ہے. میوزک سننے والے کو کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں. فلم دیکھنے والا خوب جانتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. زینا کرنے والا کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. اندر کوئی چیز اسے چھبتی رہتی ہے کہ یار غلط کر رہا ہوں، بس اب نہیں جاؤں گا، اب اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤں گا. جاتے ہوئے بھی خیال آتا ہے کہ یار یہ کام غلط ہے، مگر کیا کروں، کنٹرول نہیں کر سکتا. توبہ بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے، دعا بھی کرتا ہے اللہ چھوڑا دے مجھے. باہی گناہ ہمیشہ سامنے رہتا ہے کہ میں گلٹی ہوں، اور جس شخص کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں گلٹی ہوں، اللہ تعالی شانہ کسی نہ کسی وقت اسے توبہ کی توفیق ضرور دیتے ہیں. وہ جھک جاتا ہے، جاہی گناہ اور باہی گناہ. باہی گناہ میں آدمی کو پتا ہی نہیں چلتا، وہ کینسر کی طرح ہوتا ہے. پتا ہی نہیں چلتا کہ میں متکبر ہوں، پتا ہی نہیں چلتا کہ میں عجب میں مبتلا ہوں، پتا ہی نہیں چلتا. باہی، جاہی گناہ. اور پتا چلتا ہے تو چونکہ جاہی گناہ میں تو اپنا ایگو، اپنا امیج تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر پوچھا کہ ما فعل ابو جہل، ابو جہل کی کوئی خبر؟ پڑے ہوئے تھے میدان میں، سب مارے گئے، کچھ لوگ بھاگے، کچھ پکڑے گئے، ابو جہل کی کوئی خبر؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑے دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نکل پڑے تو نظر آیا ابو جہل. ابو جہل جب نظر آیا تو ابھی کچھ رمق باقی تھی، آخری مرحلے میں تھا. دیکھو مرتے مرتے بھی اسے احساس نہیں ہوا کہ میں جاہ میں تھا، بڑائی میں تھا، چودھرا ہٹ میں، ایگو، حالانکہ محمد سچا ہے، اور اب تو پتا چل گیا کہ سچا ہے، میں مارا گیا، ہمارے دانت کھٹے کر دیے مسلمانوں نے، صرف 313 ہونے کے باوجود ہمیں شکست دی، تو مرتے مرتے تو میں کریمہ پڑھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرعون موسیٰ کا تھا کہ ڈوبتے ڈوبتے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، ڈر گیا، گھبرا گیا اور قبول کر لیا کہ ہاں بھائی موسیٰ حق پر ہے. اور ایسے موقع پر کلمہ پڑھا گیا، اب قبول نہیں تھا مگر کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل کہ مرتے مرتے بھی نہیں جھک سکا. وہ فرعون تو مرتے مرتے جھکا، آمنت باللذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جس کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لے آئے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہو گیا. تو اللہ کی طرف سے خطاب ہوا، الان وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین، اب مرتے مرتے جب حق واضح ہو گیا، آخرت کا منظر سامنے آ گیا، نہ قبول نہیں، مگر ایمان قبول کیا، وہ مقبول نہیں. اس کی جب گفتگو ختم ہوئی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اس کی گردن کو قلم کرنے کے لیے، سر جسم سے الگ کرنے کے لیے، تاکہ اس کا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جائے کہ یہ دشمن مقتول ہو گیا ہے، تو کیا کہتا ہے اس وقت؟ اس وقت کہتا ہے کہ کاش کے کاشتکار کے علاوہ کسی اور نے مجھے قتل کیا ہوا ہوتا. یعنی مطلب یہ کہ میرا قتل کرنے والا میرے گریڈ سے نیچے کے گریڈ کا آدمی ہے. مرتے مرتے اگر ابن مسعود قتل نہ بھی کرتے تو 10-15-20 منٹ میں روح نکل جانے والی تھی. کاش کے کاشتکار کے علاوہ کسی اور نے مجھے قتل کیا ہوا ہوتا, یعنی مطلب یہ کہ کسی قریشی نے مجھے قتل کیا ہوا تو میرے درجے کا. اور پھر دوسرا جملہ اس نے یہ کہا کہ تم نے اس شخص سے بڑھ کر بھی کسی اور آدمی کو قتل کیا ہے, مسلمانوں نے اس سے بڑھ کر کسی کو قتل کیا ہے. اور پھر تیسری بات اس نے کہی کہ ابن مسعود تم مجھے قتل کرو, میری گردن کو کاٹو تو نیچے سے کاٹنا, اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹنا, تاکہ اگر میرے علاوہ اور لوگوں کے سر بھی کاٹ کر محمد کے سامنے رکھے جائیں, جیسے اس زمانے میں دستور تھا کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد بڑے بڑے سرداروں کے سروں کو رکھا جاتا تھا تاکہ ہیبت طاری ہو دوسرے لوگوں کے اوپر کہ بھئی یہ بہت ہی طاقتور لوگ ہیں. تو کہا کہ جب میرا سر رکھا جائے دوسرے سرداروں کے سروں کے ساتھ تو محمد کے سامنے ابو جہل کا سر اونچا ہو. باہی بیماری میں بہت جلدی حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ تو نہیں ہوا, خطا ہوئی, ایک دوسری بحث ہے اس میں اس وقت جانے کا موقع نہیں, خطا ہوئی. خطا میں اور گناہ میں فرق ہے. پیغمبر گناہ نہیں کر سکتا, خطا ہو سکتی ہے, لغزش ہو سکتی ہے. لغزش ہو گئی. لغزش ہو گئی کس بات کی؟ خواہش والی لغزش ہو گئی. کون سی خواہش؟ وہ گندم کو کھانے سے منع کیا تھا کہ اس کو مت کھانا, مگر اندر سے ہوتی ہے, ہیومن نیچر ہے کہ یار اسے کھانا چاہیے, یہ کیسا لگتا ہوگا, یہ کیا ہوگا. اور پھر وہ شیطان نے ورگلایا بھی, وسپر بھی کیا کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں ہمیشہ جنت میں رہتا ہے, یہاں اگر رہنا ہو تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو کھا لو. تو دیکھو یہ خواہش, چاہت, وہ ہماری جیسی گناہ والی چاہت کہ ہمیں تو یہیں رہنا ہے, اللہ کے مقرب بن کر رہنا ہے, اسی جنت میں رہنا ہے, اور اگر اس کو کھا کر کے ہم رہ سکے تو بہت اچھا ہے, کھا لینا چاہیے. حضرت حوا علیہ السلام والسلام نے بھی مشورہ دیا. تو خطا کی, لغزش ہوئی. کس لائن کی؟ جاہی یا باہی؟ باہی. جیسے ہی غلطی ہو گئی, جیسے ہی غلطی ہو گئی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے, آپ ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو گھاٹے میں رہیں گے, خسارے میں رہیں گے, نقصان میں رہیں گے, معاف کر دیجئے. اور اس نے, شیطان نے جاہی گناہ کیا, کہا کہ نہ آدم کے سامنے میں نہیں جھک سکتا, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آتی ہے, میں آگ سے بنا ہوا ہوں, آگ کو نیچے سلگاؤ اوپر جاتی ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, نہیں کر سکتا سجدہ. کہا کہ جاؤ بھاگو یہاں سے, جہنم سے نکلو, جنت سے نکلو, نکل جاؤ, مردود ہو تم. جی, تو جب پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین, تکبر میں تو مبتلا ہو رہا ہے, کیا بات ہے, تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی, کہا کہ نہیں, میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ میں بہتر ہوں. تو بیماریاں دو ہیں, ایک جاہی اور ایک باہی. جاہی دونوں خطرناک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص باہی بیماری میں مبتلا ہے وہ اتنی فکر نہ کرے اس لیے کہ کسی نہ کسی وقت توبہ نصیب ہو جائے گی, نہیں, ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کے دل پر بھی مہر لگ جائے. اس لیے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں, پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ہر گناہ سے ڈرنا چاہیے, ہر گناہ سے بھاگنا چاہیے, ہر گناہ سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے شیر سے بھاگتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. گناہ کی نفرت دل میں ہونی چاہیے, اس سے کہ ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے, چاہے وہ باہی ہو چاہے جاہی ہو, چاہے شہوت والا گناہ ہو چاہے ایگو پرائیڈ اور لف اور فیم والا ہو, دونوں گناہ سے دور رہنا چاہیے. مگر زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ جاہی. باہی میں انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے, جاہی میں نہیں. جاہی میں نہیں، جاہی میں نہیں. اسی لیے باہی گناہ میں مبتلا شخص رجوع کر سکتا ہے، جاہی گناہ میں مبتلا شخص رجوع نہیں کر سکتا، رجوع نہیں کر سکتا. باہی گناہ میں مبتلا شخص اکثر رجوع کر لیتا ہے، شاذ و نادر ہی رجوع نہیں کرے گا، اور جاہی گناہ میں مبتلا شخص اکثر رجوع نہیں کرتا، شاذ و نادر ہی رجوع کرتا ہے. اگر سرکمسٹانسز کی پکڑ میں وہ آ جاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے رجوع کر لے گا، مگر اندر سے رجوع نہیں کرے گا، اندر سے نہیں. جیسے ہی اس کو موقع بھی دے گا پھر وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا. خود رائی، عجب، بڑائی، اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنی رائے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنے کو کسی کے سامنے جھکا نہ پانا، یہ ضرور آئے گی. اگر زندگی میں اس کا مظاہرہ نہ ہو تو موت کے وقت آئے گی. موت کے وقت اس کی خود رائی اسے مارے گی اور ایمان سے محروم کرے گی. اس لیے سلوک میں دل پر محنت کرائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دل میں ہوتے ہیں سارے جاہی امراض، جاہی امراض دل میں ہوتے ہیں. اور آہ آہ کروایا جاتا ہے، آہ ہائی ہائی کروایا جاتا ہے سلوک میں، فکر آخرت دلائی جاتی ہے، فکر آخرت پیدا کی جاتی ہے، رلایا جاتا ہے، ہائی آہ آہ فکر آخرت اور اللہ اللہ کرایا جاتا ہے. تو آہ آہ اور اللہ اللہ کا جب جھاڑو لگتا ہے تو جاہ اور باہ سے نجات مل جاتی ہے. جاہی اور باہی دونوں امراض بہت خطرناک، اس میں جاہی زیادہ خطرناک، اس لیے کہ جاہی نظر نہیں آتا، پتا نہیں چلتا. اور جاہی کا پتا اس وقت چلتا ہے جبکہ وہ کینسر پھیل چکا ہوتا ہے، پھر آپریشن دوائی کچھ نہیں ہوتا، وہ مر چکا ہوتا ہے. تو وہ ریئلائز نہیں کرے گا، اسے پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ یہ جاہ میں مبتلا ہے، یہ بڑائی، مگر وہ نہیں. وہ بڑے بڑے لوگوں میں کیڑے تلاش کرے گا، بڑے بڑے لوگوں میں، یہاں تک کہ پھر یہ مرض بڑھتے 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 اسے صحابہ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے ائمہ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر آگے بڑھ کر انبیاء کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر اللہ کا کام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو گناہ دو قسم کے ہیں، جاہی اور باہی. مرض دو قسم کے ہیں، جاہ اور باہ. جس میں جا ہے، جس میں با ہے، وہ روحانی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا، دینی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا. تو جا کے راستے میں بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنی پڑے گی، باہ کے راستے میں بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنی پڑے گی. جب ان دونوں کے راستے میں رکاوٹ آ جائے گی تب جا کر کے جا کے راستے سے رکے گا، باہ کے راستے سے رکے گا، ابھی اللہ اللہ کے راستے میں پڑ جائے گا. اور جب اللہ اللہ کے راستے پہ پڑ جائے گا تو پھر یہ شکر گزار ہوگا، ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. یقیم الصلاح سے اللہ تعالی شانہ نے علاج بتلایا جاہ کو ختم کرنے کا، اور وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سے باہ کو ختم کرنے کا علاج بتلایا. تفسیر اس کی انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کروں گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.